السلام علیکم، یہ ہے پروگرام سدائے جہاں جو ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان نکہت امان،
اور وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان سارہ زمان۔ میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ سدائے جہاں کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اب تک جو لسنرز ہمارے ساتھ بہت عرصے سے یہ شو سنتے آ رہے ہیں وہ جانتے ہی ہوں گے کہ ہم پروگرام کا آغاز ہمیشہ کرتے ہیں کچھ کرنٹ افیئرز سے، اور اس کے بعد مختلف آپ کی دلچسپی کے موضوعات کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوگا، اور پہلے آپ کو بتائیں گے نگہت امان کے ریڈیو نیوز نیٹورک آج آپ کے لیے کیا لے کر آیا ہے، اور پھر وائس آف امریکہ کی جانب سے جو رپورٹس آپ سننے والے ہیں ان کا خلاصہ میں آپ کے لیے پیش کروں گی۔ جی نگہت، بتائیے ہمارے سامعین کو آج آپ کیا لے کر آئی ہیں۔
جی بالکل سارا، پہلے ہم بات کریں گے وزیراعظم پاکستان نواز شریف کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کے حوالے سے۔ اس خطاب کے چیدہ چیدہ نکات اور اس پر مبصرین کا تبصرہ ہم سنوائیں گے۔ اس کے بعد بات ہوگی آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے دورے جرمنی اور وہاں ان کے افغانستان کے حوالے سے بیان پر، تجزیہ سنائیں گے تجزیہ کاروں کا۔ اس کے بعد پروگرام میں آج ہم ملاقات کروائیں گے سوات کی ایک اور کم عمر بہادر بیٹی حدیقہ بشیر سے، جو اپنے علاقے میں کم عمری کی شادیوں کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں، اور اسی سلسلے میں انہیں محمد علی ہیومنٹیرین ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔ اور آخر میں صحت کے سیگمنٹ میں آج بات ہوگی پولیسسٹک اوویرین سنڈروم یعنی پی سی او ایس کے حوالے سے۔ یہ مرض خواتین کو کیسے متاثر کرتا ہے اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے، یہ آپ کو طبی ماہر بتائیں گی۔ تو جناب، ریڈیو نیوز نیٹورک کا اس ہفتے کا یہ تھا مختصر سا لائن اپ، جس کی تفصیل آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے۔ پھر وقت ہم چلیں گے وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں سارہ زمان کے پاس، جو آپ کے لیے کیا لے کر آ رہی ہیں وہ آپ انہی کی زبانی سنیں گے۔ جی سارہ،
بہت شکریہ نگت۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی جانب سے آج سب سے پہلے بات ہوگی ملک شام میں امریکہ اور روس کے مفادات اور پالیسیوں میں اختلاف کی۔ پھر آپ کو لے چلیں گے نیو یارک میں ہونے والے گلوبل سٹیزن فیسٹیول میں، جہاں امریکی خاتون اول اور بڑے بڑے امریکی اسٹارس کے ساتھ مل کر ملالہ یوسف زئی نے ایک مرتبہ پھر دنیا بھر کی لڑکیوں کے لیے تعلیم یقینی بنانے کے پیغام کو آگے بڑھایا۔ صحت کے سیگمنٹ میں آج ہم آپ کو بتائیں گے ایڈز کے مرض کا سبب بننے والے وائرس ایچ آئی وی کے خلاف تیار کی جانے والی ایک نئی دوا کے بارے میں۔ اور پاکستان میں تو رکشوں اور ٹرکوں پر طرح طرح کے مزے کا خیز پیغامات لکھے نظر آتے ہی ہیں، آج ہم آپ کو امریکہ میں مختلف اشیاء پر نظر آنے والے کچھ ایسے وارننگ سائنس کے بارے میں بتائیں گے، جنہیں پڑھ کر بندہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ مصنوعات بنانے والے اور انہیں استعمال کرنے والے دونوں کیا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اور مریخ پر پانی کے آثار تو سائنسدانوں کو مل گئے ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے پروگرام کے آخر میں۔ تو جناب، یہ تو تھا وائس آف امریکہ کی جانب سے لائن اپ۔ ریڈیو نیوز نیٹورک کا لائن اپ آپ سن ہی چکے ہیں، تو شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں پہلی رپورٹ کی جانب، جو آپ کے لیے پیش کریں گی نگہت امان۔ جی نگہت،
بہت شکریہ سارا، لائن اپ آپ نے بتایا، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 70واں اجلاس گزشتہ دنوں اختتام پذیر ہوا، جس میں رکن ممالک کے سربراہان نے خطاب کیا اور اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ اس موقع پر جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم میاں نواز شریف کا کہنا تھا کہ دہائیاں گزر جانے کے باوجود کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل نہ ہونا ادارے کی ناکامی ہے۔ وزیراعظم نواز شریف نے کہا کہ پاکستان خطے میں ہتھیاروں کی دوڑ کا حصہ نہیں بنے گا، تاہم خطے میں ہونے والی تبدیلیوں سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی ایشیا عالمی امن کے لیے تشویش کا باعث بن رہا ہے، ہندوستان نے ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری پر جنگ بندی کی خلاف ورزی معمول بنا لی ہے، جس کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت کئی افراد اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ وزیراعظم نے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کے دوران کہا کہ کابل میں قومی حکومت بننے کے بعد افغانستان سے تعلقات بہتر ہوئے ہیں، اور پاکستان افغانستان میں امن و استحکام کے لیے ہر ممکن تعاون کے لیے پرعزم ہے۔ وزیراعظم نواز شریف نے اپنی تقریر کے دوران ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان معاہدے کا بھی خیر مقدم کیا۔ اس کے علاوہ نواز شریف نے مسئلے فلسطین کی جانب بھی عالمی برادری کی توجہ مبذول کروائی اور کہا کہ فلسطین کا مسئلہ مزید سنگین ہو گیا ہے، جسے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ میاں نواز شریف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ اس دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر پاکستان ہوا، لیکن پاکستان دہشت گردی کے خلاف پرعزم ہے اور اسے مکمل جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری اس جنگ میں پاکستان کے ساتھ تعاون کرے۔ اس کے علاوہ میاں نواز شریف نے خطے میں امن کے لیے 4 نکاتی ایجنڈا بھی پیش کیا۔ وہ نکات کیا ہیں اور اس پر مبصرین کا تبصرہ، آئیے سنتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے نمائندے فدا حسین کی رپورٹ میں۔
وزیر اعظم نواز شریف نے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں خطے میں امن اور خوشحالی لانے کے لیے چار نکاتی امن فارمولہ پیش کیا ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے تجویز دی کہ پاکستان اور بھارت دونوں کو 2003 کے لائن آف کنٹرول پر مکمل جنگ بندی کے معاہدے کا احترام کرتے ہوئے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے یہ تجویز بھی دی کہ طاقت کے استعمال کی دھمکیاں نہ دی جائیں، کشمیر سے فوجیوں کو نکالا جائے اور سیاچن کو خالی کر کے غیر فوجی علاقہ بنایا جائے۔ وزیر اعظم نواز شریف کے اقوام متحدہ میں خطاب پر مبصرین کی جانب سے تبصرے اور تجزیے جاری ہیں۔ اس حوالے سے سینئر صحافی اور سیفما کے جنرل سیکرٹری امتیاز عالم کہتے ہیں،
میاں نواز شریف ایک مخمصے میں پھنسے ہوئے تھے۔ ایک طرف انہوں نے جو پاکستان میں عوام کی امیدیں بہت بڑھا دی تھیں کشمیر کے معاملے پہ اور ہندوستان کے جارحانہ رویے کے حوالے سے جو یہاں پر بلڈ کیا گیا تھا، ایک تو انہوں نے اپنی ہوم کانسٹیچوئنسی کو یعنی عوامی جذبات کو ٹھنڈا کرنے کی یا انہیں تقویت بخشنے کی کوشش کی۔ دوسری طرف انہوں نے کچھ اچھی باتیں بھی کی ہیں، جیسے انہوں نے کہا ہے کہ تصادم سے نہیں بلکہ مصالحت سے معاملہ حل ہوگا۔
جبکہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب اور سابق سیکرٹری خارجہ مسعود خان وزیر اعظم کے خطاب کو جامع قرار دیتے ہیں۔
بہت مثبت اور تعمیری خطاب تھا ان کا، بین الاقوامی برادری کو خطے کے حوالے سے جو ہماری ترجیحات ہیں، جو ہماری جستجو ہے ان کے سلسلے میں، اس کے بارے میں انہوں نے آگاہ کیا۔ اور دوسرے یہ کہ انہوں نے کہا کہ امن ہماری ترجیح ہے، معاشی ترقی ہم اس خطے میں لانا چاہتے ہیں، نہ صرف پاکستان کے عوام کے لیے بلکہ پورے خطے کے لوگوں کے لیے۔ اس تناظر میں انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ہم افغانستان میں امن اور مصالحت کی کوششوں میں ہاتھ بٹا رہے ہیں، کس طریقے سے ہم ہندوستان کے ساتھ امن مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور خاص طور سے مسئلہ کشمیر کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے دہشت گردی کے سلسلے میں پاکستان کے نقطۂ نظر کا اظہار کیا اور وہ یہ ہے کہ پاکستان دہشت گردی کا نشانہ بن رہا ہے، اور واضح اشارہ تھا کہ اس میں ریاستی دہشت گردی ہندوستان کی طرف سے شامل ہے۔
پاکستانی تجزیہ کاروں کے علاوہ پڑوسی ملک بھارت کے تجزیہ کاروں کا رد عمل جاننے کے لیے ہم نے بھارت کی سینئر صحافی سشانت سرین سے رابطہ کیا۔ وہ نواز شریف کے خطاب کو پرانی شراب کو نئی بوتل میں پیش کرنے کے مترادف قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں،
نہ تو یہ کوئی فارمولا تھا اور نہ اس میں امن کی کوئی بات تھی، کیونکہ یہ پرانی چیزیں ہیں اور اس میں جو چیز سامنے کے دروازے سے نہیں ہو سکتی اس کو چور دروازے سے لانے کی کوشش کی ہے۔ مثلا جب وہ 2003 کی جو سیز فائر کا ایگریمنٹ تھا اس کو مستقل بنانے کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں یو این کی بات کرتے ہیں، لیکن بھارت کی طرف سے سوال اکثر یہ اٹھایا جاتا ہے کہ 2003 سے لے کر 2008-09 تک یہ جو سیز فائر تھی یہ بہت زیادہ پائیدار تھی اور اس کی شاید ہی کبھی، اور اگر ہوتی بھی تھی تو غلطی سے اس کی وائلیشن ہوتی تھی۔
امتیاز عالم، وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کی جانب سے دی جانے والی تجاویز میں سے قابل قبول نکات کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں،
جو چار نکات انہوں نے پیش کیے ہیں ان میں سے دو تو بہت سیدھے سیدھے ایکسیپٹیبل ہوں گے، جیسے مثال کے طور پہ لائن آف کنٹرول پہ فائر بندی، اس پر ہمارے بارڈر سیکورٹی فورسز کے لوگ مل چکے ہیں، انہوں نے ایک میکنزم بھی ڈیولپ کیا تھا، اصل بات ہے اس معاہدے پر عمل درآمد، پھر دونوں ملکوں کو عمل درآمد کریں گے تو عمل درآمد ہوگا۔ تیسری بات جو انہوں نے کی ہے جو بہت اچھی ہے اور جس پر میں سمجھتا ہوں بھارت بھی مسلم جواب دے گا، کہ دونوں ملک یہ عہد کریں کہ وہ طاقت کا استعمال یا طاقت کے استعمال کی دھمکی کسی حالت میں نہیں کریں گے۔
جبکہ سیاچن سے دونوں ممالک کے فوجیوں کی واپسی کی تجویز پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ممکنہ رد عمل کے بارے میں بات کرتے ہوئے امتیاز عالم کہتے ہیں،
سیاچن پہ تو پاکستان کا موقع بڑا عرصے سے ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تیار تھے ہم۔ 1989 میں بینظیر بھٹو اور راجیو گاندھی کے درمیان یہ معاملہ ہوا تھا اور ڈیفینس سیکرٹری نے اس معاہدے پر انیشیل بھی کر دیے تھے، اس سے بھارت بھی شیٹ ہے سیاچن پہ میں سمجھتا ہوں۔
اس پہلو پر مزید بات کرتے ہوئے مسعود خان کا کہنا ہے،
میں سمجھتا ہوں کہ عظیم تر مفادات میں ہندوستان اور پاکستان کو اس سلسلے میں اقدام کرنا چاہیے، اور پاکستان جو ہے اس سلسلے میں ہمیشہ اس کا رویہ مثبت رہا ہے۔ جب وزیر اعظم نے یہ کہا ہے وہاں علی الاعلان اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے، یقیناً فوج سے مشاورت کے بعد یہ کہا۔
بھارتی صحافی سشانت سرین کا اس حوالے سے کہنا ہے،
یہ آپ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس پہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کا کوئی مطلب نہیں ہوتا جب تک وہ ایک ٹریٹی یا ایک لکھت طریقے سے اس پر دونوں طرف سے سگنیچرز نہ ہوں۔ جو اب فارمولا ڈسکس ہو رہا ہے سیاچن پر وہ صرف یہ ہے کہ جو ایکچوئل گراؤنڈ پوزیشن لائن ہے اس پر دونوں سائڈ جو ہیں ایگری کریں، تاکہ یہ پتا رہے کہ یہاں یہاں پر کنٹرول تھا اور یہ لائن ہے۔
امتیاز عالم کے مطابق نواز شریف نے اپنے خطاب میں افغانستان کے حوالے سے کوئی واضح بات نہیں کی۔
جو بات انہوں نے اگنور کی اپنی تقریب میں وہ افغانستان کی، اس پر بولے تو ہیں لیکن سرسری زیادہ زور نہیں دیا، ان کا بنیادی زور افغانستان پہ ہونا چاہیے تھا۔
تاہم مسعود خان کے مطابق وزیر اعظم کی تقریر ہر حوالے سے مناسب تھی۔
افغانستان اور ہندوستان دونوں کے سلسلے میں لوگوں کی یہ توقع تھی کہ ہمارا لب و لہجہ تند اور جارحانہ ہوگا، لیکن وزیراعظم نے بہت متوازن لہجہ اختیار کیا ہے۔ انہوں نے عبداللہ عبداللہ صاحب یا اشرف غنی صاحب کے بیانات کا جواب دینے کی بجائے انہیں پیغام دیا ہے کہ امن اور مصالحت افغانستان کے مفاد میں ہے۔ انہوں نے ان تمام معاملات کو سمجھا ہے اور بہت نپے تلے لہجے میں ان کے جوابات دیے ہیں۔
پروگرام صدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے فدا حسین۔
ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی رپورٹ آپ نے سنی، اور اب آتے ہیں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں۔ بدھ کے روز مشرق وسطی میں ایک طویل عرصے بعد روس نے فوجی مداخلت کا آغاز کیا جب اس کے لڑاکا طیاروں نے شام میں بمباری کی۔ روس کا کہنا ہے کہ یہ بمباری داعش کے مشتبہ ٹھکانوں پر تھی، لیکن امریکی عہدیداروں کے مطابق اس کا نشانہ صدر اسد کے خلاف لڑنے والے باغی گروہ بن رہے ہیں۔ امریکہ اور روس دونوں ہی شام میں امن کی ضرورت پر زور تو دیتے ہیں، لیکن اس مقصد کے حصول کے لیے یہ دونوں ممالک وہاں ایسی قوتوں کا ساتھ دے رہے ہیں جو خود ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سربراہ اجلاس کے دوران اگرچہ صدر اوباما اور صدر پوٹن کے درمیان طویل ملاقات بھی ہوئی، تاہم اس اجلاس کے دوران نہ صرف شام بلکہ یوکرین کو بھی لے کر روس اور امریکہ کے پالیسی اختلافات نمایاں نظر آئے۔ تفصیلات دے رہی ہیں وائس آف امریکہ کی سعدیہ اسد۔
صدر باراک اوباما اور ولادیمیر پوٹن کے درمیان ملاقات ڈیڑھ گھنٹہ جاری رہی، جس میں دونوں نے ایک دوسرے سے سرد مہری کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ اس ملاقات سے چند گھنٹے قبل دونوں صدور نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے صدر بشار الاسد کی قیادت اور اس تنازع پر متضاد خیالات کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں صدر اوباما نے شام کے صدر کو ایک ایسا جابر حکمران قرار دیا جس نے معصوم بچوں کی قتل عام کے لیے بیرل بم گرائے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ شام میں سیاسی اقتدار کی منتقلی کا ساتھ دیں جس میں صدر بشار الاسد شامل نہ ہوں۔
The United States is prepared to work with any nation, including Russia and Iran, to resolve the conflict.
تنازع کو ختم کرنے کے لیے ایران اور روس سمیت کسی بھی ملک کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے، تاہم ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اس کوشش اور اس کے بعد بہت زیادہ خون نہ بہے، نہ ہی قتل عام ہو اور نہ ہی جنگ جیسی صورتحال ہو۔ صدر اوباما کی تقریر کے دو گھنٹے بعد صدر پوٹن نے آئیسس کے خلاف امریکی کوششوں پر تنقید کی اور روس کی جانب سے صدر بشار الاسد کی حمایت اور شام میں اپنی فوجوں کی موجودگی اور اس میں توسیع کو حق بجانب قرار دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شامی حکومت اور اس کی مسلح افواج کے ساتھ تعاون سے انکار ایک بہت بڑی غلطی ہے، جو کہ دہشت گردی کے خلاف آمنے سامنے مردانہ وار لڑ رہے ہیں۔ ایک دن ہمیں ماننا پڑے گا کہ صدر بشار الاسد اور کرد فورسز ہی اصل میں داعش کے خلاف نبرد آزما ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے یوکرین کے مسئلے پر بھی بات کی۔ صدر اوباما نے روس کی جانب سے کرائمیا میں الحاق اور یوکرین کے مشرق میں جاری کشمکش کے لیے روس کو مرد الزام ٹھہرایا۔
We cannot stand by when the sovereignty and territorial integrity of a nation is flagrantly violated. If that happens without consequence,
ہم اس وقت خاموش تماشائی نہیں بن سکتے جب کسی ملک کی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کی خلاف ورزی ہو رہی ہو۔ اگر یوکرین میں کسی سزا اور انجام کے بغیر ایسا ہو سکتا ہے تو یہاں پر موجود رہنماؤں میں سے کسی کے ملک میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ صدر باراک اوباما نے دو طرفہ ملاقات میں اپنے ان خدشات کا اظہار صدر پوٹن کے سامنے بھی کیا اور منسک میں ہونے والے امن معاہدے کے نفاذ سے متعلق اپنے خدشات سے انہیں آگاہ کیا۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیدار کے مطابق 90 منٹ پر مشتمل یہ ملاقات رسمی اور برابر تھی، جس میں طرفین نے شام میں صدر بشار الاسد کے کردار پر اختلاف کیا، جبکہ اس بات پر اتفاق کیا کہ ان کی فوجوں کو آپس میں بات چیت کرنی چاہیے تاکہ علاقے میں فوجی تنازع سے بچا جا سکے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ کی رپورٹ آپ نے سنی۔ اب بات کرتے ہیں پاک فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کے حالیہ دورے جرمنی پر۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے گزشتہ دنوں جرمنی کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے منعقدہ ایشیا سلامتی کانفرنس سے خطاب کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل راحیل شریف کا اس موقع پر کہنا تھا کہ اندرونی اور بیرونی بدامنی نے پاکستان کی سماجی اور معاشی فضا کو بری طرح متاثر کیا، اور ان کے بقول ملک میں استحکام پیدا کرنے کے لیے کی جانے والی کوششوں سے پاکستان اور خطے کے لیے معاشی مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ اس موقع پر افغانستان کا ذکر کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ ایک پرامن افغانستان خطے میں رابطے قائم کرنے اور چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے سے استفادہ کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ اپنے خطاب میں آرمی چیف نے افغانستان میں دیرپا امن کے لیے مسئلے افغانستان کے تمام فریقوں کے مفاہمتی عمل کو بحال کرنے، پاکستان کے ساتھ بہتر ماحول میں بات چیت، سرحد کی بہتر مینجمنٹ اور اسے محفوظ بنانے کے ساتھ ساتھ افغانستان میں امن کی بحالی پر بھی زور دیا۔ لیکن دوسری جانب افغانستان کے علاقے قندوز پر طالبان نے قبضہ کر لیا ہے، جس کے بعد افغانستان میں ایک مرتبہ پھر امن کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ آرمی چیف کے بیان اور افغانستان میں امن کی صورتحال پر مبصرین کا رد عمل، آئیے جانتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے نمائندے عبید ملک کی رپورٹ میں۔
آرمی چیف کے دورہ جرمنی اور میونخ میں ہونے والی ایشیائی سلامتی کانفرنس میں اٹھائے جانے والے اہم نکات پر بات کرتے ہوئے ملک کے معروف دفاعی امور کے ماہر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود کہتے ہیں،
ہمیں سب کو اس کا علم ہے کہ اگر افغانستان کے حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کے مضر اثرات جو ہیں وہ پاکستان پر ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر پاکستان کی سرحد فاتح کے علاقے ایک قسم کا انتشار ہوتا ہے یا وہاں تنظیمیں جو ہیں وہ زور پکڑتی ہیں تو اس کے مضر اثرات جو ہیں وہ افغانستان پر ہوتے ہیں۔ لیکن اس وقت پاکستان نے جس طریقے سے فوجی کارروائی کی ہے جنرل شریف کے اندر، آپ نے دیکھا کہ فاتح کا پورا ایریا تقریباً بہت پاکستان کی آرمی کے کنٹرول میں آ گیا ہے اور کچھ تھوڑے سے ہی علاقے باقی رہے۔ اس وقت افغانستان کی وجہ سے پریشانی یہ ہے کہ چونکہ وہاں کے حالات خراب جب ہوتے ہیں تو پاکستان پر مضر اثرات ہیں، اور بعض ایسے جو صوبے ہیں وہاں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے علاق میں وہ ان میں کافی پرابلمس ہیں، اور طالبان جو ہیں وہ زور بھی پکڑ رہے ہیں۔ قندوز میں بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے حملہ کیا۔
جبکہ بین الاقوامی امور کے ماہر اور پشاور یونیورسٹی میں شعبہ بین الاقوامی تعلقات کے ڈین پروفیسر عدنان سرور کہتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کی سرحد کی لمبائی کی طرح ہمارے معاملات بھی مشترکہ اور اہم ہیں۔
افغانستان اور پاکستان جغرافیائی طور پہ ہی نہیں بلکہ نظریاتی طور پہ بھی، لسانی طور پر بھی، ثقافتی طور پر بھی بہت زیادہ منسلک ہیں ایک دوسرے سے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ صدیوں سے جو افراد کی جو آمد و رفت ہے بارڈرز پر وہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، لہٰذا اگر کچھ وہاں پہ افراتفری یا وہاں پہ استحکام ہوتا ہے تو وہ نہ صرف سرکاری طور پہ بلکہ عوامی طور پر بھی اس کی بھی جھلک آ رہی ہوتی ہے، اور لوگ اپروٹ ہو کے پاکستان آ رہے ہوتے ہیں اور ایک کیوٹک سی سچویشن بن جاتی ہے۔
کن وجوہات کی بنا پر پاکستان افغانستان میں امن چاہتا ہے؟ جب یہ سوال ہم نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود سے پوچھا تو انہوں نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا،
کئی وجوہات ہیں، ایک تو وہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر اس میں انتشار ہوگا، وہاں دہشت گرد تنظیمیں تحریک طالبان یا اور تنظیمیں زور پکڑیں گی، چاہے وہ داعش ہو یا کوئی، تو اس کے مضر اثرات پاکستان پر ہوں گے۔
ایک جانب تو پاک فوج کے سپہ سالار جنرل راحیل شریف نے افغانستان کے پرامن مستقبل کے حوالے سے بات کی، تو دوسری جانب افغانستان میں طالبان نے 2001 کے بعد سب سے بڑی کارروائی کرتے ہوئے ملک کے شمالی علاقہ جات کے ایک اہم اسٹریٹجک شہر قندوز پر حملہ کیا ہے، اور 14 سال کی جنگ کے بعد افغان طالبان نے 300,000 کی آبادی والے شہر قندوز پر قبضہ کرنے کے بعد ایک جیل سے اپنے 600 جنگجو ساتھیوں کو بھی رہا کروا لیا۔ اس صورتحال پر بین الاقوامی امور کے ماہر پروفیسر عدنان سرور بات کرتے ہوئے کہتے ہیں،
اگر ایسے لیپسز ہوتے رہے تو میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا نقصان تو افغانستان کو خود ہوگا۔ دیکھیے افغانستان کی سیکیورٹی آپریٹرز اتنا ڈیولپ نہیں ہیں جتنا ان کو ہونا چاہیے۔ پاکستان میں بھی اگرچہ بہت سے مشکلات ہیں اور یہ مسئلہ بڑا گمبھیر ہے، 35 سال کا ہے اور لوگ پینیٹریٹ کر گئے ہیں ان ون شیپ اور اندر، لیکن پاکستان میں پھر بھی اس کا ایک انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈیل کرنے کا۔ افغانستان کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر اتنا بڑا حملہ ہو جاتا ہے اور 10-12 سال کی پریزنس آئی ایس ایف، یونائیٹڈ اسٹیٹس اینڈ نیٹو کی موجودگی میں، جو کافی حد تک بڑے اعتماد سے کہہ رہے تھے کہ افغان نیشنل آرمی اس کو بڑے خوشخصلیبی سے نبھائے گی، وہ بات تو عیاں ہو گئی ہے کہ وہ اس میں بہت حد تک فیل ہو گئے ہیں۔
افغانستان میں نیٹو فورسز کے انخلا کے بعد قندوز پر طالبان کا قبضہ کرنا افغانستان میں امن کی کوششیں کرنے والے ممالک کے لیے ایک تشویشناک بات ہے۔ ایسے میں عالمی برادری، خاص طور پر نیٹو افواج کیا کر سکتی ہیں؟ اس سوال کے جواب میں پروفیسر عدنان سرور کے الفاظ،
میرا خیال ہے کہ اب ان کو نیٹو کی طرف اور آئی ایس ایف کی طرف اور یونائیٹڈ اسٹیٹس کی طرف ملٹیرلی اتنا نہیں دیکھنا چاہیے۔ میرا خیال ہے سرے دست وہ افغانستان کی لیڈرشپ کو کہیں گے کہ وہ اپنی سیکیورٹی فورسز کو زیادہ الرٹ کریں، ایجائل کریں، ان میں آنےسٹی انٹیگریٹی، کوئی ایسی لیکیج نہ ہو رہی ہو، کہ کنیکشن نہ ہو کہ آخر طالبان کی کیوں اتنی آسانی سے انہوں نے اتنے اہم شہر پہ قبضہ کیا، تو کیا وجہ ہے۔ لہٰذا یہ ابھی کہنا قبل وقت ہے کہ وہ ایک بہت ہی بڑے بڑے انداز میں دوبارہ سے اپنی فوجیں کمبیٹ سچویشن میں لائیں گے یا نہیں.
پروگرام صدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد سے عبید ملک.
پروگرام میں پہلا حصہ یہاں پر اختتام کو پہنچتا ہے. ہم واپس آئیں گے تو کچھ مزید رپورٹس آپ کے لیے پیش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں کے حوالے سے کوئی بھی آرا، سوال یا تجاویز ہوں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ان ایڈریسز پر facebook.com/sej radio اور facebook.com/radio news network پر.
پروگرام صدائے جہاں میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے. اور پروگرام میں اب اس حصے میں ہم آپ کی ملاقات کچھ ایسی پاکستانی بچیوں سے کروائیں گے جن کی کوششوں کو دنیا بھر میں ہی سراہا جا رہا ہے. تعلیم ہر انسان کا بنیادی حق ہے، اس بات سے شاید ہی کوئی اختلاف کرے، لیکن پھر بھی دنیا بھر میں تقریباً 62 ملین یا 6,20,00,000 بچیاں کسی نہ کسی وجہ سے اس حق سے محروم ہیں. امریکی خاتون اول مشیل اوباما نے اس مسئلے کے حل کے لیے سوشل میڈیا پر ایک نئی مہم کا آغاز کیا ہے جس کا نام ہے 62 ملین گرلز. اس مہم کا اعلان انہوں نے حال ہی میں نیو یارک سٹی میں گلوبل سٹیزن فیسٹیول کے نام سے ہونے والے ایک بہت بڑے میلے میں کیا، جس میں نامور امریکی اسٹار سمیت پاکستانی شہری ملالہ یوسف زئی نے بھی شرکت کی. تفصیلات دے رہی ہیں وائس آف امریکہ کی نیلوفر مغل.
یہ ہے ملالہ یوسف زئی جو نیو یارک میں منعقد ہونے والے گلوبل سٹیزن فیسٹیول میں لڑکیوں کی تعلیم پر بات کر رہی ہیں.
It's not that there is lack of money in this world. It's not that there is lack of money. We have billions and trillions of dollars. But where the money goes is military, is things that are useless and that are not useful to society.
عالمی غربت اور عدم مساوات پر بیداری کے حوالے سے نیو یارک کے سینٹرل پارک میں منعقدہ گلوبل سٹیزن میلے کے سامعین کو مخاطب کرتے ہوئے تعلیمی مہم کی کارکن ملالہ یوسف زئی نے کہا کہ اس دنیا میں پیسوں کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس اربوں کھربوں کی دولت ہے جو فوجی مقاصد پر خرچ ہوتی ہے، لیکن یہ بیکار ہے، یہ معاشرے کے لیے مفید نہیں ہے.
It is a book and a pen that can change the life of a child. It's not a gun, it's not a Kalashnikov. A gun, it was a gun that hit me on the left side of my forehead. It was a gun that hit my two friends.
انہوں نے مزید کہا کہ ایک کتاب اور ایک قلم ایک بچے کی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے، جبکہ بندوق ایسا نہیں کر سکتی ہے. وہ ایک قلم نہیں تھا بلکہ وہ ایک بندوق تھی جس نے مجھے نشانہ بنایا، وہ ایک بندوق تھی جس نے میری سہیلیوں کو نشانہ بنایا، لیکن وہ ایک قلم تھا جس نے اصل میں ہمیں ہماری زندگی میں آگے بڑھنے میں مدد کی. پاکستان سے شازیہ رمضان اور کائنات سومرو نے بھی اس تقریب میں شرکت کی.
آئی ایم شازیہ رمضان فرام پاکستان. Amina Yusuf from Nigeria.
I'm Salam from Syria.
I'm Kainat Riaz from Pakistan.
عالمی سطح پر لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے بیداری بڑھانے کے لیے امریکی خاتون اول مشیل اوباما نے گلوبل سٹیزن فیسٹیول کی شاندار تقریب میں لڑکیوں کی تعلیم کی ایک نئی مہم کا آغاز کیا. تعلیم کے فروغ کی خواہاں خاتون اول مشیل اوباما کی نئی مہم خاص طور پر دنیا کی ان لاکھوں لڑکیوں کو تعلیم تک رسائی کے لیے سماجی اور اقتصادی مواقع فراہم کرنے کے لیے ترتیب دی گئی ہے جو اس وقت اسکولوں میں نہیں ہیں.
Right now, more than 62 million girls worldwide are out of school. Many of them simply can't afford the school fees. Some don't have safe transportation or they live in.
گلوبل سٹیزن میلے کے سامعین کو مخاطب کرتے ہوئے مشیل اوباما نے کہا کہ ہمارے لیے یہ بات اہم ہے کہ یہ سب ہماری لڑکیاں ہیں، وہ بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ویسے ہی مواقع کی مستحق ہیں جیسا کہ میری بیٹیوں، آپ کی بیٹیوں اور تمام بچوں کے پاس موجود ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تعلیم وہ واحد راستہ ہے جو یقین دلا سکتا ہے کہ یہ لڑکیاں اپنی صلاحیتیں بروئے کار لا کر اپنے خاندان کا سہارا بن سکتی ہیں اور اپنے ملکوں میں مکمل طور پر اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اس موقع پر امریکی صدر براک اوباما نے بھی میلے کے شرکا سے ایک ویڈیو لنک کے توسط سے بات چیت کی۔
We are all born equal and that every person deserves to live free from want۔
مقررین میں امریکی نائب صدر جو بائیڈن، گلوکارہ بیونسے، اداکارہ لیونارڈو ڈی کیپریو، اردن کی ملکہ رانیا اور دیگر مشہور شخصیات اور فنکار شامل تھے۔ نیلو پر مغل، وائس آف امریکہ۔
رپورٹ آپ نے سنی، اور آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ 62 ملین گرلز نامی اس مہم کے لیے مشیل اوباما نے حاضرین سے میلے کے دوران کہا کہ وہ بھی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جائیں اور اسکول سے جڑی اپنی کوئی اچھی یاد دنیا کے ساتھ بانٹیں تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ وہ بچیاں جو تعلیم نہیں حاصل کر پاتی وہ کن تجربات سے محروم رہ جاتی ہیں۔ اس موقع پر مشیل اوباما نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ انہوں نے اسکول میں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا سیکھا جو اس وقت 62 ملین بچیاں نہیں سیکھ پا رہی۔ یہ سوشل میڈیا مہم مشیل اور صدر اوباما کی لڑکیوں کی تعلیم کے لیے جاری ایک بین الاقوامی مہم لیٹ گرلز لرن کا حصہ ہے، جس کا آغاز اب سے کچھ ماہ پہلے ہوا تھا، اور ہم نے اس شو میں اس حوالے سے بھی آپ کے لیے رپورٹ پیش کی تھی۔ تو اگر آپ بھی چاہیں تو ٹویٹر پر جا کر #62MillionGirls استعمال کر کے اس مہم میں حصہ لے سکتے ہیں۔
جی زبردست سارا، جس طرح آپ نے بات کی ملالہ یوسف زئی کی بھی، اس رپورٹ میں بھی ہم نے اس کی آواز بھی سنی وائس آف امریکہ کی جانب سے جو پیش کی گئی اور تعلیم کے لیے جو ان کا مشن ہے اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سارا، یہاں پر اپنے سننے والوں کو ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ ملالہ یوسف زئی جیسی بہت ساری اور بھی بچیاں ہیں جو اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کر رہی ہیں، اور اکثر ہم اپنے پروگراموں میں ان کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں اور ان سے ملاقات بھی کرواتے رہتے ہیں۔ تو آج بھی ہم ایک اور ملالہ یوسف زئی ہم کہیں گے ان سے ملاقات کروانے جا رہے ہیں، لیکن ان کا نام ہے حدیقہ بشیر اور ان کا تعلق بھی ملالہ کی طرح سوات سے ہی ہے۔ ملالہ کی طرح یہ بھی لڑکیوں کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں، لیکن ملالہ تعلیم کے حوالے سے آواز اٹھا رہی ہیں، اور حدیقہ کا مشن ہے کم عمری کی شادیوں کو روکنا، اور وہ اس مشن کو لے کر، اس مہم کو لے کر آگے چل رہی ہیں، اور اسی سلسلے میں انہیں گزشتہ دنوں امریکہ میں محمد علی ہیومینٹیرین ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں، یہ ایوارڈ 2 سال بعد مختلف شعبوں میں بہتر کام کرنے والے 30 سال سے کم عمر 6 لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ اس بار یہ ایوارڈ جن 6 افراد کو دیا گیا ان میں پاکستان، کولمبیا، امریکہ، برطانیہ اور یوگینڈا کے افراد شامل ہیں، اور حدیقہ بشیر پہلی پاکستانی لڑکی ہیں جنہیں یہ ایوارڈ سے نوازا گیا، اور یہ ایوارڈ حاصل کرنے والی وہ دنیا کی کم عمر ترین لڑکی بھی ہیں۔ اس اعزاز کے حوالے سے حدیقہ بشیر اور ان کے والدین کے تاثرات آئیے سنتے ہیں ناصر عالم کی رپورٹ میں۔
سوات کے دارالخلافہ سید الشریف کی 8ویں جماعت کی 14 سالہ حدیقہ بشیر لڑکیوں کی کم عمری کی شادیاں کرانے کے خلاف مشن چلا رہی ہے۔ حدیقہ بشیر کہتی ہے کہ ہمارے معاشرہ میں کم عمر لڑکیوں کی شادیاں کی جاتی ہے، جس سے ان بچیوں کی صحت اور تعلیم متاثر ہونے سمیت ان کے لیے بہت سے پیچیدہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جس کے خلاف اٹھ کر مشن چلا رہی ہے۔ کم عمری کی شادیوں کے خلاف آواز اٹھانے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے انہوں نے بتایا،
پہلے جو تھی میری خود کی، میری دادی نے کہا کہ میں آپ کی شادی کرواؤں گی کم عمر میں، اور میں اس وقت 9 سال کی عمر میں تھی، اور پہلے تو مجھے ان کا سامنا پڑا کہ میری دادی نہیں مان رہی تھی، کہ صرف کہہ رہی تھی کہ آپ کی شادی کرواؤں گی، اور میں نے کہا کہ میں تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں، اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کی شادی کروائیں گے۔ میرے ابو سے بات کی کہ آپ کی ان کی شادی کروائیں، بڑی ہو چکی ہیں۔ پہلے میں نے ان کو کنونس کرنا تھا، میں گئی ڈور ٹو ڈور میں گئی اور لوگوں کو اویئر کرنا شروع کیا۔ ایسے لوگ تھے جو مجھے نہیں سن رہے تھے، کہ کہا کہ نہیں ہم اپنی بیٹی کی شادیاں کروائیں گے۔ پھر ایسا کیس بھی ہمیں آیا جس کی کم عمری میں شادی ہو رہی تھی، ایک بہن کی ہو چکی تھی، دوسری بہن کی ہو رہی تھی۔ ہم گئے اور ان سے بات کی، ان کو کنونس کیا، ان کی امی ابو کو، اور وہ جو کیس تھا وہ ہم نے سکسیس کیا تھا، وہ ہماری پہلی کامیابی تھی۔
حدیقہ بشیر محمد علی ہیومینیٹیرین ایوارڈ حاصل کرنے والی دنیا کی سب سے کم عمر بچی ہے۔ ایوارڈ حاصل کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئی تو سوات میں ان کا بہت بڑا استقبال ہوا۔ اس حوالے سے حدیقہ بشیر اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں،
مجھے بہت فخر ہے اور میں بہت خوش ہوں کہ پاکستان کی لڑکیاں پورے ملک میں اپنا نام روشن کر رہی ہیں۔ جو ہمارا مشن ہے اسے ہم سکسیس کرنے کی کوشش میں ہیں کہ جو ہم نے سٹارٹ کیا ہے اسے ہم سکسیس کریں گے، اور جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اسے ہم بھرپور طریقے سے اسے اچھی طرح سے ہم انہیں سکسیس کریں گے تاکہ ہم سکسیس ہو جائے۔
حدیقہ بشیر نے اپنے اس ایوارڈ کو سوات کے لیے اعزاز قرار دیا اور اسے پشاور آرمی اسکول میں شہید ہونے والے بچوں کے نام کر دیا۔
یہ ایوارڈ جو ہے میں نے ڈیڈیکیٹ کیا آرمی پبلک اسکول کے جو بچے تھے، جو شہید بچے تھے، یہ ایوارڈ میں نے ان کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے، اور وہ بچے جس کی کم عمری میں شادی ہو چکی ہے اور جس کے حق ان سے چھینے جاتے ہیں، یہ ایوارڈ ان لوگوں کا ہے، اور پورے پاکستان کے ینگ جو بچے ہیں یہ ان کا ہے۔
حدیقہ بشیر کے والد افتخار اور والدہ نے اپنی بیٹی کی اس کامیابی پر اپنے تاثرات یوں بیان کیے۔
آج جو ہے اسے دنیا میں اس کے کام کو پہچانا جا رہا ہے، اسے سراہا جا رہا ہے، ایوارڈ دیا گیا ہے اس کا، تو میں انتہائی زیادہ یعنی بے حد خوش ہوں۔
حدیقہ میری نہیں ساری پاکستان کی بیٹی ہیں، اس لیے میں انتہائی زیادہ خوش ہوں کہ اتنی کم عمری میں حدیقہ نے یہ ایوارڈ جیتا ہے۔
سوات سے تعلق رکھنے والی دوسری ملالہ حدیقہ بشیر نے کم عمری میں ایک حساس مسئلے کے خلاف آواز اٹھا کر نہ صرف اس ضمن میں لوگوں میں شعور اجاگر کیا بلکہ اس مشن میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے پر ایوارڈ بھی حاصل کیا، جو پوری ملک کے لیے ایک اعزاز ہے جس پر سوات کے عوام بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ ناصر عالم، ریڈیو نیوز نیٹ ورک، سعید الشریف، سوات۔
جی، تو آپ نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی رپورٹ سنی، اور نگہت، حدیقہ بشیر سے مل کے بہت میں متاثر ہوئی کہ اتنی کم عمر میں ایک بچی ایک بہت بڑے سماجی مسئلے کی جانب لوگوں کی توجہ دلا رہی ہے اور خود اس مسئلے کے حل کے لیے کھڑی ہو کے کچھ کر رہی ہے۔ تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایسی جو اچیومنٹس رکھتے ہیں بچے بھی اور بڑے بھی، ان کو اس پروگرام میں فیچر کریں۔ تو اگر آپ بھی کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں اپنے ارد گرد تو ہمیں ان کے بارے میں ضرور بتائیے گا، ہم کوشش کریں گے کہ سب کی ملاقات ان سے کروائی جائے۔
بالکل، ضرور کروائیں گے، اور اپنے آگے آنے والے پروگراموں میں کچھ ایسی اور بچیوں اور پرسنالٹی سے بھی ملوائیں گے۔ فی الوقت ہمیں لینا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد آپ کے لیے ہم لے کر آئیں گے صحت کا سیگمنٹ، تو مس مت کیجیے گا۔ آج آپ کی صحت کے متعلق کیا بات چیت ہوگی یہ آپ جانیں گے تھوڑی دیر بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔
وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں۔ اس پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک دینے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس ہے sejradio@voanews.com۔ خط لکھنے کے لیے پتا ہے پروگرام صدائے جہاں، پی او باکس نمبر 1399، اسلام آباد۔
ویلکم بیک، آپ سن رہے ہیں پروگرام صدائے جہاں، اور ہمیشہ کی طرح پروگرام میں آج بھی شامل ہے صحت کا سیگمنٹ۔ اور اس سیگمنٹ میں آپ کیا سننے والے ہیں وہ پہلے آپ کو بتائیں گے نگہت امان، کیونکہ اس سیگمنٹ کی پہلی رپورٹ بھی انہی کے پاس ہے۔ جی نگہت،
آج ہم صحت کے سیگمنٹ میں بات کرنے جا رہے ہیں خواتین کو لاحق ہونے والی ایک بیماری پی سی او ایس یعنی پولیسسٹک اوویرین سنڈروم کے بارے میں۔ امریکہ میں ہیلتھ اینڈ ہیومن سروسز کے محکمے کے مطابق ہر 20 میں سے ایک خاتون پی سی او ایس سے متاثرہ ہے، اور پاکستان میں 10-15% خواتین میں یہ مرض پایا جاتا ہے۔ یہ مرض کیا ہے اور اس کے علامات اور علاج کے بارے میں ایک معلوماتی رپورٹ لے کر آ رہی ہیں مہک جعفری۔
پولیسسٹک اوویرین سنڈروم ایک ایسی بیماری ہے جو خواتین کے ہارمون کو متاثر کرتی ہے، اور ہارمونز کے غیر متوازن ہونے سے خواتین پیچیدہ مسائل کا شکار ہو جاتی ہیں۔ پولیسسٹک اوویرین سنڈروم کے مرض کے حوالے سے مزید بات کرتے ہوئے پیمز ہسپتال اسلام آباد کی گائناکالوجسٹ ڈاکٹر سائرہ افغان کہتی ہیں،
یہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ جینیٹک کی کوئی ویریشن ہو جاتی ہے، میوٹیشن کہتے ہیں نا جو جینیٹک ہوتی ہے ہماری، اس میں کچھ ایسی چینجز آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے جو نارمل اووری ہے نا وہ ایگ نکال نہیں سکتی۔ نارملی تو سائیکل، مینسٹرل سائیکل اس طرح ہوتا ہے نا کہ ہر مہینے کے سینٹر میں ایک ہارمونل انفلوئنس کی وجہ سے ہمارے برین میں ایک پیٹیوٹری گلینڈ ہے، وہ ایک ہارمون نکالتی ہے، پھر وہ اووریز کے اوپر ایکٹ کرتی ہے، پھر اس طرح ایکٹ کرتی ہے کہ اووری میں سے ایک انڈا ہر مہینے میں نکلتا ہے، کو اوووم کہتے ہیں. ہارمون کی کوئی ایسی کچھ اب نارملٹی ہوتی ہے کہ وہ ایک مہینے میں ایک ایگ نہیں نکالتی, ایک اووری کے اندر بہت سارے ایگ بن جاتے ہیں. تو کوئی ایسا ایگ نہیں ہوتا جو میچور ہو کے باہر آئے اور وہ پریگننٹ. ایسی پیشنٹ ہوتی ہیں وہ پریگننٹ نہیں ہو سکتی, ان کو مشکل ہوتی ہے پریگننسی کرنے میں. جو میٹابولائز ہوتے ہیں وہ میل ہارمون میں کنورٹ ہو جاتے ہیں.
پی سی او ایس کی علامات اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب لڑکیوں کو پہلی بار ماہواری شروع ہوتی ہے, جس کی وجہ اینڈوجینز کی زیادتی ہے. اس حوالے سے ڈاکٹر سائرہ کا کہنا ہے,
جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ وداؤٹ اینی ریزن کھاتا بھی کم ہے لیکن اس کا ویٹ بڑھتا جاتا ہے. اسپیشلی جو پیٹ ہے, پیٹ والا ویٹ بڑھتا ہے, تھک ہو جاتی ہے ابڈومینل وال, اس کو بال نکلنے شروع ہو جاتے ہیں فیس پہ, اس کو ہرسوٹزم کہتے ہیں. پیٹ کے اوپر بال اس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں جیسے مردوں کے ہوتے ہیں, پمپلز منہ پہ نکلتے ہیں. اس کے علاوہ اس کو اریگولر پیریڈز ہوتے ہیں, ہیوی مینسٹرل پیریڈز ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی سائیکلز جو ہے وہ بہت لانگ ہو جاتے ہیں. یعنی پیریڈز جو ایک ڈیڑھ مہینے کے مہینے آتے ہیں نا نارمل پیریڈ, لیکن اس میں دو دو تین تین مہینے تک پیریڈ نہیں آتے اس عورت کو.
پولیسسٹک اوویرین سنڈروم کے ساتھ خواتین دیگر بیماریوں کا بھی شکار ہو سکتی ہیں. ڈاکٹر سائرہ افغان کہتی ہیں,
کے ساتھ شوگر, ہاں ڈائبٹیز ہو سکتی ہے, ہائپرٹینسیو پیشنٹ جلدی ہو جاتی ہیں. یہ ہے, یہ ہو جاتا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ ایکسپوز ہوتی ہے, اسٹروجینک انفلوئنس ہوتا ہے نا, تو اس کی وجہ سے شوگر, ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن یہ ان کو ہو سکتا ہے. ہائپر لپیڈیمیا ایک ہوتی ہے بیماری جس میں کولیسٹرول لیول زیادہ ہو جاتے ہیں, یہ سارے کچھ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ.
خواتین میں ہارمونز کے غیر متوازن ہونے سے پیدا ہونے والے بچے پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر سائرہ افغان کا کہنا ہے,
بچے کو نہیں افیکٹ ہوتا کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو جب ان کو ظاہر ہے پھر ہم مدد کر کے ہم باہر سے ان کو ہیلپ کرتے ہیں نا پریگننٹ ہونے کے لیے, تو پریگننسی کو سسٹین کرنے کے لیے فور فرسٹ فور منتھس ہمیں ان کو کچھ ایسی دوائیاں دینی پڑتی ہیں جو ان کی پریگننسی کو فرسٹ فور منتھس میں ہیلپ کر سکتے, کیونکہ ان کا جو نارمل جو انڈا بنتا ہے اس کی انڈا بننے کے بعد جو ہارمون نکلتا ہے نا اس کو پروجیسٹرون کہتے ہیں, تو کبھی کبھی ان کو پروجیسٹرون کی ڈیفیشینسی ہوتی ہے تو پریگننسی یہ لوگ کبھی کبھی ابارشنز بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ان کو نا, تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمیں پروجیسٹرون دینا پڑتا ہے ان کو فرسٹ فور منتھس کے لیے, ادر وائز پریگننسی میں ایسا کوئی پرابلم نہیں ہوتا.
ڈاکٹر سائرہ بتاتی ہیں کہ بیضہ دانی میں ہونے والے اس مرض کی تشخیص کے لیے ضروری ہے کہ خون میں انسولین, ہارمون اور گلوکوز کے ٹیسٹ کروائے جائیں.
اگر کنسیو کرنا چاہتی ہے, شادی شدہ ہے تو بچہ نہیں ہوتا اس کا, یہ چیزیں ہوتی ہیں, تو پھر کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ہم کرتے ہیں, الٹرا ساؤنڈ کر کے دیکھتے ہیں تو الٹرا ساؤنڈ کے اندر ہمیں اووریز کے ارد گرد بہت ساری سسٹس نظر آتی ہیں, چھوٹی چھوٹی پانی کی جیسے تھیلیاں ہوتی ہیں نا وہ انڈے دانی کے ارد گرد باہر نظر آتی ہیں الٹرا ساؤنڈ میں, تو اس کو ہم پولی سسٹک اووری کہتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کچھ ٹیسٹ کراتے ہیں, ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایگ نہیں نکل رہا اور ان کو پولی سسٹک اووری ہے.
پولیسسٹک اوویرین سنڈروم کے علاج کے حوالے سے ڈاکٹر سائرہ افغان کا کہنا ہے,
جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز ہے اس کی پھر ڈیوریشن کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اگر لانگ اسٹینڈنگ بیماری ہے, پولیسسٹک اووری ہے لمبے عرصے کی, 5-6-7 سال کی ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انڈے دانے کا جو باہر کی جو اسکن ہوتی ہے نا, جو کہ جلد ہوتی ہے انڈے دانے کی, وہ اتنی تھک ہو جاتی ہے کہ اس میں سے انڈا باہر نہیں آ سکتا, تو اس میں پھر ہمیں سرجیکل اس کو کچھ ہیلپ کر دینی پڑتی ہے. لیکن ڈائگنوز ابھی ابھی ہوئی ہے اور پیشنٹ کو سمپٹمس بھی ابھی ابھی شروع ہوئے, تو پھر ان میں ہم میڈیسن دیتے ہیں نا, میڈیسن ایسی دیتے ہیں جس کو اوویولیشن انڈکشن کہتے ہیں. ہم ایسی دوائی دیتے ہیں کہ وہ تھوڑا ریگولیٹ کر لیتی ہے آپ کے پیٹیوٹری گلینڈ کو, اس طرح ریگولیٹ کر دیتی ہے وہ گولی کہ وہ ایگ بنانے کے لیے اووری کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے تاکہ ایک ہی ایگ بنے, اور پھر اس کو پھر ہمیں مانیٹر کرنا پڑتا ہے, اس کو کچھ مہینے کے خاص دنوں میں بلا کے الٹرا ساؤنڈ کرنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے کہ انڈا بنا ہے اس ڈوز میں کہ نہیں. اگر اس ڈوز میں اس مہینے میں انڈا نہیں بنتا تو ہم اگلے مہینے میں تھوڑا ڈوز بڑھا کے دیتے ہیں, اور اس طرح ہم اپنا ڈوز بڑھاتے رہتے ہیں تاکہ اگر بنتا ہے انڈا جو ہماری آپٹیمم سائز ہوتی ہے ایگ کی, وہ ہمیں مل جاتی ہے ایک اسی سائیکل میں, تو پھر پریگنینسی کے چانسز ہوتے ہیں, پریگنینسیز ہو بھی جاتی ہیں. لیکن اگر انڈا نہ بنے یا انڈا بنے اور پریگنینسی نہ ہو, تو پھر ہم جو ہے نا ایسے پیشنٹس کو سرجیکل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں, اس میں لیپروسکوپی کر کے ان کو ہم پھر ان کی جو جلد ہے اووری کی اس کو ہم پھر اس میں کچھ اس طرح سوراخ کرتے ہیں تاکہ ایگ کو باہر نکلنے کا راستہ مل جائے. ہم اووریئن ڈرلنگ کہتے ہیں, ہم ڈرلنگ کرتے ہیں اور پھر ایگ آتے ہیں باہر نیچرلی خود پیریڈ کے جب اوویولیشن انڈکشن کے دوران.
پروگرام صدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے مہک جعفری.
یہ تو تھی ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آج کے ہیلتھ سیگمنٹ کی رپورٹ. اور وائس آف امریکہ آج آپ کے لیے لے کر آیا ہے ایڈز کے مہلک مرض کا سبب بننے والے وائرس ایچ آئی وی کے خلاف تیار کی جانے والی ایک نئی دوا پر رپورٹ. عام طور پہ ایچ آئی وی کے وائرس کے مریض کو روزانہ اپنی پوری زندگی کئی گولیاں کھانی پڑتی ہیں, جہاں روز درجنوں ادویات استعمال کرنا بوجھل کر دینے والا کام لگتا ہے، وہیں ان ادویات میں موجود طرح طرح کے کیمیکلز جسم کے مختلف حصوں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ حال ہی میں سائنسدانوں نے ایک نیا ٹیکہ ایجاد کیا ہے جو ایچ آئی وی کے مریضوں کی زندگی کچھ آسان بنا سکتا ہے۔ تفصیلات آپ کے لیے لے کر آئی ہیں وائس آف امریکہ کی مدثرہ منظر۔
دنیا بھر میں اندازن 3,30,00,000 افراد ایڈز کے ساتھ زندہ ہیں۔ فی الوقت ایچ آئی وی کے مریضوں کی اکثریت کو ایک ہفتے میں 30 گولیاں کھانا پڑتی ہیں، اور اس وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے انہیں یہ دوا پوری زندگی کھانا ہوتی ہے۔ ان گولیوں سے گردوں اور جگر کو نقصان پہنچ سکتا ہے، نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور بعض مریضوں پر یہ دوا بے اثر ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جدید تحقیق کی مدد سے ایک ایسا ٹیکہ ایجاد کر لیا گیا ہے جو لاکھوں مریضوں کو ایڈز کے علاج کے لیے دی جانے والی گولیوں کے مضر اثرات سے محفوظ رکھے گا۔ یہ ٹیکہ مریض کو ہفتے میں ایک بار لگوانا پڑے گا۔ ٹیکے کے ذریعے دی جانے والی دوا PRO-140 یا PRO-140 ایک پروٹین ہے جو ایڈز کا باعث بننے والے ایچ آئی وی وائرس کو نشانہ بناتی ہے۔ تجرباتی مراحل میں PRO-140 نے 98% مریضوں میں وائرس کو کم از کم ایک ماہ کے لیے ختم کر دیا، اور بعض میں تو اس کا اثر 11 ماہ تک بھی رہا۔ ایچ آئی وی کے علاج کے لیے ٹیکے تیار کرنے والی کمپنی سائٹوڈائن کے سربراہ نیدر پور حسن کہتے ہیں کہ جن مریضوں پر اس ٹیکے کی آزمائش کی گئی انہیں ان کی معمول کی دوائیں لینے سے روک دیا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں
patients who got off their pills and they had been taking the pills very well and they were tolerating it, but however every patient reported a quality
مریضوں میں سے جو باقاعدگی سے گولیاں کھا رہے تھے اور انہیں برداشت بھی کر رہے تھے، ان کی گولیاں بند کر دی گئیں اور انہیں انجیکشن دیا گیا۔ ان پر اس کا بہت اچھا اثر ہوا۔ ان کے معمولات زندگی، مثلاً سونا، چاقو چوبند اور توانا رہنا بہتر ہو گیا۔ ان کے سر کا درد دور ہو گیا۔ پور حسن کہتے ہیں کہ اگر سب حالات بہتر رہے اور ابتدائی آزمائش کامیاب رہی تو PRO-140 سن 2017 تک دستیاب ہو جائے گی، جو ہفتے میں ایک بار لینا ہوگی اور 2 ہفتے میں صحت یابی ممکن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دوا پر سالانہ $40,000 سے بھی کم خرچ آئے گا، جو اس سے پہلے ایڈز کے مرض کے علاج کے لیے دی جانے والی دوا ہارٹ پر آتا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
رپورٹ آپ نے سنی۔ یہاں آپ کو بتاتے چلوں کہ ایچ آئی وی وائرس کی جسم میں موجودگی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ایڈز کا مریض ہو گیا ہے۔ یہ مرض تب لاحق ہوتا ہے اگر ایچ آئی وی کا وائرس جسم کے مدافعتی نظام کو شدید نقصان پہنچا کر اسے کمزور کر دے۔ تو جناب، یہ تو تھا ہمارا آج کا ہیلتھ سیگمنٹ۔ پروگرام میں وقت ہو رہا ہے چھوٹے سے بریک کا، لیکن بریک کے بعد آپ کے لیے کچھ بہت ہی دلچسپ رپورٹس ہم لے کر آنے والے ہیں، تو ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ سدائے جہاں کچھ ہی لمحوں میں پھر سے حاضر ہوگا۔
ریڈیو پروگرام سدائے جہاں کے بارے میں معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس www.rnn.fm اور www.urduvoa.com۔
پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں پر ہم چلیں گے دوبارہ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں سارا زمان کے پاس، جو آپ کے لیے دلچسپ رپورٹس لے کر آ رہی ہیں، جن کا مجھے بھی انتظار ہے۔ تو سارا، بتائیے کیا رپورٹس ہیں آپ کے پاس؟
نگت، پاکستان میں ٹریفک میں بہت دفعہ بڑی بڑی دیر کہہ لیں سڑک پہ پھنسی رہی ہوں، اور یہ ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ اچھے بھلے بندے کا بڑا ہی موڈ آف ہو جاتا ہے۔ لیکن اس حال میں بھی اگر کوئی رکشہ یا ٹرک سامنے آ جائے اور اس کے پیچھے لکھا ہوا کوئی پیغام یا شاعری بندہ پڑھ لے تو اکثر ہنسی آ ہی جاتی ہے، اور بہت غصے میں بھی موڈ اچانک سے لائٹ ہو جاتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟
بالکل ٹھیک کہا۔ اور اکثر آپ جب بور ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اتنی مزیدار چیزیں پڑھنے کو ملتی ہیں کہ وہ آپ کی بوریت بھی دور ہو جاتی ہے۔ اور اکثر آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا، لوگ پکچرز بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں، اور خاص طور پر ٹرکوں پہ اتنی سجاوٹ کی ہوتی ہے جو ٹرک ڈرائیورز ہیں انہوں نے، اور ساتھ ساتھ میں ایسے ایسے محاورے لکھے ہوتے ہیں کہ بندہ واقعی میں آپ کی بات درست ہے کہ پڑھ کے ہنس پڑتا ہے۔
بالکل، اور وہ محاورے اور وہ شاعری اور پیغامات یقیناً پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب اگر امریکہ کی بات کی جائے تو یہاں رکشے تو چلتے نہیں، اور نہ ہی یہاں کے ٹرک بھی پاکستانی ٹرکس کی طرح رنگ برنگے ہوتے ہیں، لیکن مزے کا خیز پیغامات یہاں بھی اکثر نظر آتے ہیں۔ اور کیا آپ گیس کر سکتے ہیں سامعین کہ کہاں نظر آتے ہیں یہ پیغامات؟ چلے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ نظر آتے ہیں مختلف مصنوعات کی پیکیجنگ پر۔ ان پیغامات کا مقصد تو لوگوں کو ان اشیاء کے غلط استعمال سے روکنا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی انہیں پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ آخر یہ پروڈکٹ بنانے والے اور اسے استعمال کرنے والے کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے۔
پاکستان میں ٹرکوں اور رکشوں کے پیچھے لکھے مصرعے اور جملے اکثر تفریح دوا کا باعث ہوتے ہیں، اور ان میں مشہور ترین تو پپو یار تنگ نہ کر، پاس کر یا برداشت کر، اور ماں کی دعا جنت کی ہوا وغیرہ سے تو آپ بھی واقف ہیں۔ مگر یہاں امریکہ میں استعمال کی اشیاء پر خبردار کرنے کے لیے جو لیبل لگائے جاتے ہیں وہ بھی بعض اوقات کسی لطیفے سے کم نہیں۔ امریکہ میں وارننگ کے یہ لیبل اکثر کھلونوں، گھریلو استعمال کی مشینوں اور دیگر آلات پر لگے ہوتے ہیں، اور بعض لیبل دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سامان بنانے والے یہ گمان رکھتے ہیں گویا صارفین ان اشیاء کو اندھا دھند استعمال کر لیں گے سوچے سمجھے بغیر۔ امریکہ میں مشیگن لا سوٹ ابیوز واچ نامی ایک تنظیم ہے، وہ اس طرح کے لیبلز کا خاصا حساب رکھتی ہے، اور انہوں نے وارننگ کے سب سے اچھے یا آپ کہہ سکتے ہیں مزہ خیز ترین لیبلز کی نشاندہی کی ہے۔ آپ نے کارپینٹرز یا بجلی کا کام کرنے والوں کے پاس بجلی کی ڈرلنگ مشین دیکھی ہوگی، اس پر وارننگ تھی کہ یہ دانتوں میں استعمال کے لیے نہیں ہے۔ آتش دان میں رکھی لکڑی پر لکھا تھا احتیاط کیجیے اس میں آگ لگ سکتی ہے۔ کالی مرچ چھڑکنے کی بوتل پر لکھا تھا مرچیں آنکھوں میں لگ سکتی ہیں۔ بچوں کے سٹرولر پر اگر یہ لکھا ہو کہ بند کرنے سے پہلے بچہ گاڑی سے نکال لیں تو آپ کیا سمجھیں گے، یا پھر مچھلی پکڑنے کے کانٹے پر لکھا ہو نگلنے سے نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح برتھ ڈے کیک پر سجانے کی موم بتیوں کے ڈبے پر لکھا ہے ایئر پلگس کے طور پر استعمال نہ کریں، اور یقیناً خواتین کو یہ دیکھ کر ضرور غصہ آئے گا کہ بلینڈر یا چاپر پر لکھا ہے جب بلیڈ چل رہے ہوں تو اس سے کھانا اتارنے کی کوشش نہ کی جائے، بھلا کوئی ایسا کیوں کرے گا۔ اسی طرح آپ کو بجلی کی استری پر لکھا نظر آئے گا پہنے ہوئے کپڑوں پر استری نہ کیجیے۔ اکثر دھوپ سے بچنے کے لیے کاروں کی ونڈ اسکرین پر کارڈ بورڈ کا ایسا کور لگا دیا جاتا ہے جو شیشے کو دھوپ سے محفوظ رکھتا ہے، چنانچہ اس پر لکھا ہوتا ہے سن شیلڈ ہٹائے بغیر گاڑی نہ چلائیں۔ اور تو اور لیزر پرنٹر کے کارٹریج پر لکھا ملے گا ٹونر کھائیے گا نہیں، اور حد تو یہ ہے کہ چوہے مار دوا کے پیکٹ پر وارننگ ہے اس کی وجہ سے لیبورٹری میں موجود چوہوں میں کینسر پایا گیا ہے، گویا آپ تو اسے کھانے کا ہی سوچ رہے تھے۔ اسی طرح لوہے کی کیلوں کے ڈبے پر لگے لیبل میں خبردار کیا گیا ہے نگلنے پر نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور آخر میں ہم آپ کو خبردار کر دیں کہ امریکہ آئیے تو کسی چیز کو چھوئیے اور کھائیے گا نہیں، کیونکہ ریل کے ایک اسٹیشن پر وارننگ تھی ان تاروں کو چھونے سے فوراً موت واقع ہو سکتی ہے، اور اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا موت کے بعد؟ مدثرہ منظر، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
جی جناب، رپورٹ آپ نے سنی، اور نگت آپ بتائیں کیسی لگی آپ کو یہ رپورٹ؟
بہت ہی انٹرسٹنگ، میں سن کے مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی کہ کیا کچھ لکھا جاتا ہے، اور لیکن بعض اوقات باتیں سچ بھی ہوتی ہیں کیونکہ لوگ اکثر چیز کے اوپر پڑھتے نہیں ہیں اور اس کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں۔
اچھا، یہاں ویسے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ایک تو جس طرح انہوں نے کہا کہ ڈرل کو دانتوں میں نہ استعمال کریں، تو اس کی وجہ تو یہ ہے کہ دانتوں کے ڈاکٹرز کے پاس بھی ڈرل ہوتی ہے کیویٹیز وغیرہ کے علاج کے لیے، لیکن ظاہر ہے بہت چھوٹی اور بہت مختلف ڈرل ہوتی ہے، لیکن میجورٹی جو لوگوں کی ہے وہ تو اس طرح کے کام نہیں کرتی کہ ان چیزوں کو اور طریقوں سے بھی استعمال کریں، لیکن کہیں کہیں وہ ایک شخص جو ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے، کسی تجربے کے لیے کوئی چیز استعمال کر سکتا ہے، اس کو روکنے کے لیے اس طرح کے پیغامات ہوتے ہیں۔ تو یقیناً ان کا مقصد لوگوں کی اکثریت کو ٹارگیٹ کرنا شاید نہیں ہوتا، لیکن ایک چھوٹا سا کہہ لیں، تھوڑی سی تعداد ہوتی ہے لوگوں کی جن کو ان چیزوں کے بارے میں بتانا کہہ لیں کہ ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ کوئی ایکسپیریمنٹ نہ کریں۔ اور یہاں پہ نکت، ایک چیز میں یہ بتانا چاہوں گی کہ امریکہ میں اس طرح کے کیسز سامنے آئے ہیں جب لوگوں نے بڑی سادی سی چیز پہ توجہ نہیں دی اور ان کو کسی پروڈکٹ سے نقصان ہوا، اور پھر انہوں نے وہ پروڈکٹ بنانے والی کمپنی کے خلاف کیس کیا اور وہ کیس جیت بھی گئے۔ تو چونکہ کمپنیاں یہاں اس بات سے بھی ڈرتی ہیں کہ ان کے خلاف کوئی کیس نہ ہو جائے، انہیں جرمانہ نہ ہو جائے، تو وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ بھی احتیاط کرنے کے لیے اس طرح کے پیغامات لکھ دیتی ہیں۔ آپ نے کوئی پیغام پڑھا ہو یا کوئی اشتہار پڑھا ہو جو آپ کو یاد ہو، جسے پڑھ کے آپ کو بہت ہنسی آئی پاکستان میں یا کہیں بھی؟
ہاں مجھے کوئی سیریس تو اس طرح کا مجھے یاد نہیں، لیکن جو اکثر لکھا ہوتا ہے سگریٹ کی ڈبی لے لیں یا اور چیزیں، آپ اس طرح کی پروڈکٹس ان کا استعمال مطلب غلط نہ کرنے کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، اور خاص طور پر میڈیسنس کے اوپر آپ پڑھیں تو بچوں کے پہنچ سے دور رکھیے، مطلب وہ سیریس میں نے زیادہ پڑھے، لیکن فنی کچھ مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کوئی فنی سا پڑھا ہو.
اچھا مجھے جو چیز سب سے زیادہ فنی لگتی تھی بازار جا کے وہ یہ ہوتا تھا کہ بازار میں اکثر بینر لگا ہوتا تھا دکانوں کے باہر کے بچوں اور خواتین کی نئی ورائٹی کے لیے اندر تشریف لائیں، اور اس پہ یہ کبھی نہیں لکھا ہوتا تھا کہ کپڑوں کی ورائٹی. تو یہ جو بات ہے کہ بھائی اندر بچوں اور خواتین کی نئی ورائٹی ہے یا ان کے کپڑوں کی نئی ورائٹی ہے. میں تو بہت انجوائے کرتی تھی وہ، اور جس طرح نگت نے بھی کہا کہ آج کل تو سوشل میڈیا پہ بھی لوگ پوری پوری تصویریں کمپائل کر کے ڈالتے ہیں جن میں طرح طرح کے فنی یہ پیغامات اور شاعری اور محاورے لکھے ہوتے ہیں، تو جناب آپ نے بھی اگر پڑھے ہوں یا سوچے ہوں تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، لیکن شیئر کرنے کا پتہ ہم کچھ دیر بعد آپ کو بتائیں گے. اس وقت ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے بھی ایک رپورٹ. امریکی خلائی ادارہ ناسا ایک عرصے سے زمین کے ہمسایہ سیارے مریخ پر زندگی کے آثار تلاش کر رہا ہے. مریخ کو سرخ سیارہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی مٹی میں لوہے کی بہت بڑی مقدار موجود ہے جس کو زنگ لگا ہوا ہے، اور اس وجہ سے وہ سرخ نظر آتی ہے. حال ہی میں سائنسدانوں کو مریخ پر پانی کی موجودگی کے بہت واضح آثار ملے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے یہ آپ کو بتائیں گے وائس آف امریکہ کے انجم ہیرلڈ گل.
امریکی خلائی ادارے ناسا کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انہیں مریخ پر موسم گرما کے دوران نمکین پانی کی ندیاں بہتی ملی ہیں. اس انکشاف سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ مریخ پر زندگی کے آثار موجود ہو سکتے ہیں. سائنسدانوں کو طویل عرصے سے معلوم تھا کہ مریخ پر کبھی پانی موجود تھا، لیکن ماحولیاتی تبدیلی کے باعث وہ سیارہ بنجر ہو گیا. ناسا کے سائنسدانوں نے اعلان کیا ہے کہ ان کے پاس یہ ثبوت موجود ہے کہ سرخ سیارے میں ان کی توقعات سے کہیں زیادہ پانی موجود ہے. اس بارے میں بات کرتے ہوئے ناسا میں سیاروں سے متعلق سائنس کے ڈائریکٹر جم گرین کا کہنا تھا کہ ہماری خلائی گاڑی کو وہاں کی فضا میں ہمارے تصورات سے کہیں زیادہ نمی ملی ہے، اور جیسے جیسے ناسا کے سائنسدان وہاں کی مٹی کا تجزیہ کر رہے ہیں تو اس میں نمی اور گیلا پن موجود ہے اور وہ پانی سے بھری ہوئی معلوم ہوتی ہے. سائنسدان کئی سال سے مریخ کی ڈھلوانوں پر پراسرار لہروں کی چھوڑی ہوئی دھاریاں دیکھ رہے تھے جو کہ نظر آتی تھیں اور پھر غائب ہو جاتی تھیں. ناسا کی خلائی گاڑی کی جانب سے اکٹھی کی گئی معلومات سے یہ انکشاف ہوا کہ مریخ پر موسم گرما کے دوران نظر آنے والی سیاحی مائل دھاریاں عین ممکن ہے کہ پانی کی ندیاں ہوں. مریخ کے مشن سے منسلک مائیکل مائر کہتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ یہ پانی کہاں سے آتا ہے، سو اس لیے ہو سکتا ہے کہ پانی کا ذخیرہ کہیں زیر زمین موجود ہو، لیکن یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی. سو اس حالیہ دریافت کی آئندہ کڑی اس مہمے کو سلجھانا ہوگا. سائنسدان کہتے ہیں کہ اس جیسے دیگر بہت سے سوالات کے جوابات آئندہ 5 سال میں سامنے آئیں گے جب ناسا کی نئی بڑی خلائی گاڑی مریخ سے نمونے لے کر واپس آئے گی. پانی کی موجودگی کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ مریخ پر زندگی کے آثار موجود ہوں، وہ چاہے کسی بھی صورت میں ہوں. تاہم پانی کی موجودگی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ناسا میں سائنس کے سربراہ جان گرینسفیلڈ کا کہنا تھا کہ اس سے مستقبل میں خلائی سفر میں بھی آسانی پیدا ہوگی.
When you have water, you know, what's water? Hydrogen and oxygen. That's what we make.
ان کا کہنا ہے کہ جب آپ کے پاس پانی موجود ہو تو سب جانتے ہیں کہ پانی کیا ہے، یعنی ہائیڈروجن اور آکسیجن. اسی سے تو راکٹ کا ایندھن تیار کیا جاتا ہے. ناسا کا یہ اعلان ایک نئی فلم دی مارشین کی ریلیز سے چند ہی روز پہلے سامنے آیا ہے، جس میں فلم کے ہیرو کو ایک ایسا خلاباز دکھایا گیا ہے جو مریخ پر پیچھے رہ جاتا ہے. تاہم سکاٹ ریڈلی کی سائنس فکشن پر مبنی فلم ایک معروف ناول پر مبنی ہے، جس سے اس سرخ سیارے سے متعلق تجسس اور اشتیاق میں اضافہ ہوگا. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
تو جناب پروگرام میں آج ہم نے مختلف موضوعات پر بات کی اور کچھ دلچسپ موضوع بھی آپ کے لیے ہم لے کر آئے ہیں. تو یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. جانے سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ آپ ہم سے رابطہ کس طرح کر سکتے ہیں اور اپنا فیڈ بیک کیسے دے سکتے ہیں. پاکستان میں خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام سدائے جہاں، پی او باکس نمبر 1399 اسلام آباد، یعنی 3399 اسلام آباد۔
اگر آپ ہمیں ای میل لکھنا چاہتے ہیں تو پتہ نوٹ کر لیجئے، اس کا پتہ ہے sejradio@voanews.com۔ اور اگر آپ سوشل میڈیا کے ذریعے رابطہ کرنا پسند کرتے ہیں تو پھر آئیے facebook.com/sejradio کے پیج پہ اور ہمیں بتائیے کہ نہ صرف آج کا شو آپ کو کیسا لگا بلکہ آئندہ آنے والے شوز میں بھی آپ کیا سننا چاہتے ہیں۔
انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ نگہت امان کو ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اور وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے اپنی میزبان سارا زمان کو بھی دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com۔